بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مجھے اس وقت حضرات اہل علم کے سامنے کچھ بولنے کا حکم ہوا. اب پہلے آدمی کو خود اپنا استحضار ضروری ہے اور یہ مرحلہ بہت مشکل ہے. ایک دفعہ چھتہ مسجد میں جو دارالعلوم دیوبند انار کے درخت والی مسجد ہے وہاں اعتکاف ہوتا تھا رمضان المبارک میں. حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف فرماتے تھے, پورے مہینے رہتے تھے اور عشرے کے دوران حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں تشریف لاتے تھے, حضرت قاضی صدیق صاحب علیہ الرحمہ بیچ میں تشریف لاتے تھے, حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب علیہ الرحمہ تشریف لاتے تھے, تو اکابر کا عجیب منظر رہتا تھا. دوران رمضان باہر بھی عجیب و غریب رہتی تھی, جہاں اتنے سارے اکابر جمع ہوں وہاں ظاہر سی بات ہے آپ سب جانتے ہیں ایک عالم کا وزن کتنا ہے. پھر جو اساتذہ تل علماء ہوں اور صرف ظاہری علم والے نہ ہوں, جو حقیقتا جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل, تو واقعی اگر عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے تو ان حضرات پر ہوتا. تو جب یہ حضرات جمع ہوتے ہیں تو وہ منظر کیسا رہتا ہوگا. اس کے بعد سب حضرات کا رنگ الگ الگ, کوئی موسوی مزاج پر, کوئی عیسوی مزاج پر, کوئی ابراہیمی مزاج پر بیت بار پیغمبروں کے اور بیت بار صحابہ کے, کوئی صدیقی مزاج پر, کوئی فاروقی مزاج پر. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو نگاہ امام پر رہتی تھی کیونکہ محی السنہ تھے, بہت اہتمام تھا, واقعی بہت اہتمام تھا, تو نگاہ اس پر رہتی تھی کہ امام کی انگلیاں قبلے کی طرف اقامت کے وقت ہیں یا نہیں, اور سلام پھر کے ایک دم وہ جو نہیں عن المنکر کا حضرت پر غلبہ تھا تو ایک دم کوئی رعایت نہیں ہوتی. یہی حال چھتہ مسجد میں ہوتا تھا. یہاں تو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ حضرت مفتی صاحب یہ سارے حضرات ہوتے تھے, وہاں بھی سلام پھیرتے ہی جب دعا ہو گئی تو کھڑے ہو گئے. مجھے حضرت کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھوں تو اس پر ڈوبوں, یہ مزاج رہتا تھا اور یہ اپنے وقت میں آفتاب اور مہتاب. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے, مثال کے طور پر عشاء کی اذان سے پانچ منٹ پہلے آئے تو ان کی طبیعت رہتی تھی جلدی وضو کراؤ جلدی وضو کراؤ, اور فوراً نماز کھڑی ہوگی, کھانا بعد میں دیکھیں گے. اور جو ہی نماز پہ پہنچے, اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں, تو حضرت فرماتے تھے آج تراوی مولانا صدیق صاحب پڑھائیں گے. ایک دم مسلح پر ایک دم اچانک اور شروع ہو گئے تو نان سٹاپ. حالانکہ وہاں جو تراوی سناتے تھے وہ نابینا ہیں, ابھی حیات ہیں, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حافظ طیب صاحب, جن کا مکتبہ نعمانی آتا اس سے پرانے زمانے میں شامی چھپی اس زمانے میں, تو وہ شروع کرتے تھے الف لام میم سے پہلے عشرے میں تین تین پارے,
دس دن میں ختم کرتے تھے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی جگہ ان کو معمولی اٹک بھی نہیں آئی۔ متشابہ تو بہت دور کی بات ہے، ایسے موجود ہوتے تھے تو یہ، ایسے میں کیا ہوا، وہ جو بیچ کا عشرہ ہے، بیچ کے عشرے میں اعلان ہوا جتنے معتکفین ہیں جس کو مرضی آئے تراوی میں کوئی پارا سنانے کی وہ اپنا نام لکھاؤ۔ اب سب نے لکھوایا۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ اعتکاف کے دوران بھی، یہ حضرت کا بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس مقام پر پہنچ کے بھی ہفتے میں جمعرات کو ضرور سہارنپور حضرت شیخ کے یہاں حاضری دیتے۔ بڑھاپے میں ہم لوگ تو بہت جلدی مستغنی ہوتے ہیں، جب اجازت ملی چھٹی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دفعہ نظام الدین مرکز میں سویرے تہجد کے وقت ذکر کی آواز آ رہی تھی، تو ہم نے کس سے پوچھا یہ ذکر کی آواز کہاں آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت کچھ لوگ جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب بولے کہ وہی لوگ ذکر کر رہے ہیں جن کو ابھی اجازت نہیں ملی، جب اجازت مل جائے گی تو سب چھوٹ جائے گا۔ ظرافت میں وہ بات کہہ دی، ظرافت میں وہ بات کہہ دی جو آدمی کو دوسرے الفاظ میں ایک آدمی آدھے گھنٹے کی تقریر میں سمجھا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایسا ہی ہو گیا، حضرت جمعرات کو جاتے تھے سہارنپور، اس حال میں بھی، رمضان میں اعتکاف کے حال میں بھی، تو ہمیں شوق تھا حضرت کے ساتھ جانا مل جائے، حضرت پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے دیکھو ہمارے ساتھ چلو گے تو ماشاء اللہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ رحمہ کے یہاں مجھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو مہینے کے لیے بھیجا تھا، یہ حضرات ایک گھر تھے، حضرت شیخ الحدیث، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت مدنی، حضرت دہلوی حضرت مولانا الیاس صاحب کو کہا کرتے تھے، اس لیے ان کے مرید تربیت کے لیے وہاں بھیجے جاتے تھے، ان کے مرید یہاں بھیجے جاتے تھے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا، مولوی حضرت نے فرمایا مولوی محمود تم دو مہینے کے لیے رائے پور جاؤ۔ تو جب میں رائے پور پہنچا تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ رحمہ کا لاہور کا سفر تھا، تو حضرت رائے پوری نے مجھے بلا کر کہا مولوی محمود میرے ساتھ چلو گے تو دعوتیں خوب ملیں گی، اعزاز بھی خوب ہوگا، لیکن کچھ کیا جاتا ہے یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ رہ کر۔ حضرت نے فرمایا، میں نے منشا سمجھ لی، میں نے عرض کیا حضرت آپ کا حکم یہاں رہنے کا ہو تو میں بالکل یہی رہوں گا۔ حضرت فرماتے تھے میں دو مہینے رہا اور ایسی توجہ حضرت کی حاصل ہوئی جو شاید رستاخ رہنے میں حاصل نہ ہوئی۔ اور اس میں فرمایا کہ میں نے سنا بعد میں کہ لاہور میں بہت لوگوں نے ان کو کہا حضرت ایک دن بڑھائیے، نفع بہت ہو رہا ہے، دو دن بڑھائیے، لیکن حضرت نے فرمایا دیکھو مولوی محمود کو چھوڑ کر آیا ہوں، واپس پہنچنا ہے، وہاں میرے انتظار میں۔ حضرت فرماتے تھے شاید اتنی توجہ مجھے وہاں رہ کر حاصل نہیں، تو ہماری بھی تمنا کی حضرت کے ساتھ سہارنپور جائیں۔ حضرت نے ایسے ہی فرمایا، فرمایا اگر یہاں رہو گے تو کام ہوگا، وہاں جاؤ گے تو دعوت ملے گی۔ ہم لوگ نے بھی جتنے ہم تھے ساتھی تو بیٹھے رہے ہوئے، حضرت واپس تشریف لائے تو فجر کی نماز میں اچانک حضرت نے بھیج دیا آدمی، مولانا ابراہیم صاحب ہی منتظم ہوتے تھے تو اس لیے اس کے حکم کو ٹالا نہیں جاتا، کہا فجر کی نماز پڑھاؤ، یہ اس پر اصل اسی پر واقعہ مجھے یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا نماز پڑھاؤ، میں نے زندگی میں دیوبند میں تو کبھی نماز نہیں پڑھائی تھی، جب مصلے پہ کھڑا ہو گیا پہلے لمحے پسینہ آ گیا کہ کیا ہوگا، پیچھے شیخ یونس علیہ رحمہ ہیں، حضرت ہیں اور کون علماء۔ دوسرے لمحے پر شیطان آ گیا، اس نے کہا دیکھو آج کتنی بڑی مسجد میں کتنے لوگوں کے سامنے تمہیں امامت کا موقع ملا، کوئی اچھی سی صورت پڑھنی پڑے گی۔ دوسرے لمحے یہ اٹیک ہوا، تیسرے لمحے میں شاید اللہ کی توفیق شامل ہوئی تو خیال یہ آیا کہ اتنے لوگوں کی نماز سر پر ہے اور خیالات یہ آ رہے ہیں تو ان کی نماز کہاں چلی جائے گی، لیکن چوتھے لمحے کیا خیال آیا، لگتا ہے شاید وہ شیطان کا ہوگا، اس نے یہ کہا کہ پیچھے حضرت ہیں، تم جو سوچ رہے ہو اگر ان کو کشف ہوا تو کیا ہوگا، اللہ سے ہٹا کر ادھر لے گیا۔ پوری نماز عائشی گئی، کبھی پسینہ کبھی کچھ، نماز پڑھنے کے بعد حضرت کی خدمت میں جانا ہوتا تھا، کسی نے مجھے کہا، حضرت نے پوچھا نماز کس نے پڑھائی، ہم نے کہا فلاں نے پڑھائی، تو میں گھبرایا، میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت آج فجر میں عجیب واقعہ ہوا. حضرت فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا حکم آیا نماز پڑھانا، پہلے لمحے تو یہ ہو گیا، دوسرے لمحے یہ ہوا، تیسرے لمحے یہ ہوا، اور نماز کے اندر بھی میچ چلتا رہا. تو حضرت نے فرمایا بتاؤ آخر میں کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آخر میں یہ ہوا، میں نے سوچا میری وجہ سے لوگوں کی نماز تباہ ہو گئی، یہ تو اسی جھگڑے میں چلتی رہی، اور سلام پھر اس میں میں نے کہا اللہ آپ معافی کر دے، ان لوگوں کی نماز برباد نہ ہو جائے، میری وجہ سے سلام پھرا. کہا اللہ کا شکر ہے تم جیت گئے. اصل تو مسئلہ یہی ہوتا ہے، اب یہاں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکات ان کو گواہ یہاں بیٹھو تو پسینہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. ہے معاملہ بہت مشکل. یہ حضرت شاہ ابرار صاحب علیہ رحمہ کے یہاں، وہاں تو نظام فاروقی تھا، اثرات کی مجلس تھی، ہم حاضر ہوئے، وہاں تو نظام مرتب تھا، بائیں طرف اکابر بیٹھے تھے، بائیں طرف بزرگ سفید داڑھی والے تھے، سامنے ہردوئی میں حفظ ناظرہ کے پڑھنے والے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور چھوٹے بچے ایسے مارے ایسے مارے تو حضرت لیکن پھر بھی بیان کریں، تعجب ہوتا تھا، حضرت اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی اور اس عمر میں ان چھوٹے ناظرہ والے بچوں کو کیا بیان کرتے، اور یہ ہر دن کا معمول تھا. اب وہ کھیلیں بھی، حضرت نے آخر میں کہا کشمیر کیسا؟ بچوں نے کہا بہت اچھا، وہ چھوٹے بچے تھے. کشمیر کا سیب کیسا؟ کہا حضرت بہت اچھا. کہا ان مولانا آئے ہیں کشمیر کے مولانا، ان کا بیان کیسا؟ بچوں نے کہا بہت اچھا. عشاء میں اعلان کرو بیان ہوگا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، پسینہ اتنا اتنا شروع ہو گیا حضرت کے سامنے، حضرت کے سامنے تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، اور آیت پڑھنا کتنا مشکل. وہاں کے تو باورچی بھی پوچھتے تھے مولانا ذرا میری سنیت صورت سنیے، مجھول تو نہیں ہے. یہ باورچیوں کا حال تھا وہاں. اتنا پسینہ آیا تو حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، حضرت شیخ کے خلفاء کی جو کتاب ترتیب تھی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ نے، اور مواد جمع کیا حضرت مولانا یوسف مطالعہ نے، حضرت شیخ اور ان کے خلفاء کرام تین جلدوں میں ہے، اس میں پورے واقعات ہیں، اس میں احوال ہیں، آپ پڑھیے اس میں. قاری امیر حسن صاحب علیہ الرحمہ کا یہ لکھا ہے کہ سب سے خاموش مرید تھے یہ حضرت شیخ کی خان کا، اور جیسے طالب علموں کے یہاں بولنا ضروری ہے، ایسے شیخ کے یہاں خاموشی ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں وہاں کا وہ کمال، یہاں کا یہ کمال. تو قاری امیر حسن صاحب کو مجھے لگتا ہے شاید کشف ہو گیا، ان کو محسوس ہوا یہ تو بہت پریشان ہو گیا، پسینہ آ رہا ہے. تو میں ساتھ چلنے لگا مجلس کے ختم پر، فرمایا آئیے آئیے میرے کمرے میں آئیے. میں گیا ساتھ بیٹھ گئی. حضرت نے فرمایا آپ یہاں اس لیے آئے کہ حضرت کی توجہ حاصل ہو جائے گی. میں نے کہا جی حضرت. کہا اللہ نے فضل فرمایا آپ کو کامل توجہ حاصل ہو جائے گی. تو میں خاموش ہو گیا ہکا بکا. فرمانے لگے چونکہ حضرت نے آپ کے بیان کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بیان ہونا ہے لوگوں کو، تو وہ متوجہ رہیں گے تو اسی لیے آپ آئے. جانے حضرت نے وہ بات کہی یا تصرف کیا، مجھے اتنا اطمینان قلب حاصل ہوا. اب اس کا آخری جز کہہ دوں گا وہ ظرافت کے لیے. آخر میں جب فارغ ہوئے، میرا خود اپنا چھوٹا بچہ حضرت کے یہاں پڑھتا تھا، وہ چھوٹا تھا، سنتیں سنانی ہوتی، حضرت اس کو بلاتے، چھوٹے کشمیری کو بلا، وہ پھٹافٹ 50-51 سنتیں سناتا تھا. میں نے اس سے فارغ ہونے کے بعد کہا، میں نے کہا بیٹا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کہا ہاں ابا آپ نے غلطی کی. میں نے کہا کیا کی؟ کہا آپ نے پڑھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ نِعْمَتَ اللَّهِ، آپ نے وہ مجھول پڑھ دیا. میں نے کہا کیا پڑھنا تھا؟ کہا آپ کو پڑھنا تھا نعمت اللہ. تو جیسے وہاں توجہ حاصل ہوئی، آج بھی انشاءاللہ توجہ حاصل ہوگی. میں ایک واقعہ صرف آپ کو سناؤں گا، آپ کہیں گے واقعہ کیوں سنائیں گے، اس کا جواب میں دوں گا کہ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے جو رسالہ لکھا ہے اکابر کا تقوی، اس میں شروع میں لکھا ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، آپ جانتے ہیں حضرت جنید بغدادی کا سلوک احسان میں کیا ہمارے سلسلے میں اور کیا مقام ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ حکایات قلوب کا لشکر، جیسے لشکر فوج کی وجہ سے آدمی کو تقویت ملتی ہے اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور دشمن بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح حکایات کے ذریعے سے قلوب کو تقویت ملتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا, یہ حضرت شیخ نے لکھا کہ کیا اس پر کوئی دلیل ہے, تو حضرت شیخ نے کہا ہاں, انہوں نے حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں دلیل ہے, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور اس کے بعد حضرت شیخ نے واقعات ذکر کیے ہیں, یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سند عرض کر دی واقعات کو سنانے کی. تو واقعہ کیا سناؤں گا میں آپ کو, ایک دفعہ بہت ان پڑھ کے, ان کا نام تھا میاں جی, میاں جی اس کو کہتے ہیں جو نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ مولوی ہے, اور ہے وہ دیندار نیک شکل صورت میں حلیہ وضاح قطع میں. وہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا علماء کو جمع کر رہے, تو علماء کو جمع کیا. تو میاں جی نے بات سنائی, کہنے لگے دیکھو بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, البتہ میں نے کچھ ایام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے, تو میں ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دن جمعرات کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ چلو میاں جی آج ہم حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں گے. اور آپ حضرت مفتی کفایت اللہ علیہ رحمہ کو جانتے ہیں, کتنی بڑی شخصیت ہے ہم لوگوں کے یہاں. کہا کشمیری گیٹ نظام الدین سے پہنچے مدرسہ امینیہ, حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ صحن میں تھے. انہوں نے جب دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کو تو دوڑ کر لپکے اور حضرت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی جگہ لا کے بٹھا دیا, اور جلدی سے کسی سے کہا تمام اساتذہ کو بلا لاؤ ملاقات کر لیں گے. کہا تمام اساتذہ آئے اور ملاقات کی. میاں جی نے کہا اب حضرت مولانا الیاس صاحب نے مذاکرے میں ان علماء سے پوچھا, ماشاء اللہ آپ علماء ہیں, اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں ہے, اور اپنے دین کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا ہے آپ کو کہ احب البلاد الی اللہ, آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تو سب جانتے تھے, تو علماء تھے. انہوں نے کہا مساجد ہوا, اور احب صیغہ تفضیل کا ہے, کہا احب البلاد مساجد ہیں, وہ آپ کے سپرد ہیں. اور اس میں اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ انہوں نے کہا افضل العبادات صلاح ہے, کہا وہ آپ کے سپرد ہیں. کہا اور اس صلات میں بھی احسن الحال کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ امام ہے. تو آپ سوچیے اللہ نے آپ کو کیا دیا, احب البلاد بلاد میں سے, اور عبادات میں افضل العبادات, اور مقام دیا احسن الحال. کہا ہم لوگ جو ہے ہمارا واسطہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ابغض البلاد میں ہیں. پوچھا آپ جانتے ہیں ابغض البلاد کیا ہے؟ وہ تو علماء تھے. کہا اسواقہا بازار ہے. کہا اور ان بازاروں میں بھی سب سے زیادہ کام جو اللہ سے غافل کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا چونکہ قرآن نے مقام مدح میں کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ مقام مدح میں کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ غفلت میں ڈالنے والا ہے تجارت و بیع. تو جو ابغض البلاد میں ہو اور سب سے زیادہ غفلت والے معاملے میں ہو اس کا کیا حال ہو؟ بس اس کے بعد مولانا الیاس صاحب علیہ رحم نے فرمایا لیکن ایک فکر دل پر طاری رہتا ہے کہ جو آدمی احب البلاد میں ہے اور اللہ نے اس کو افضل العبادات میں مشغول کر دیا اور احسن الحال ہے, اگر وہ اس حال میں ہو کر اور دوران نماز سوچ رہا ہے آج موتیم صاحب سے تنخواہ کی بات ختمی کروں گا یا رہوں گا یا چھوڑ دوں گا نماز کے دوران, یا یہ سوچتا ہے کہ آج مسجد کمیٹی سے فیصلہ لے لوں گا یہ کروں گا, اگر اس حال میں اس کی گزر رہی ہے نماز, اس میں شک نہیں وہ ظاہر احب البلاد میں ہے, افضل العبادات میں ہے, احسن الحال ہے, لیکن اس کے قلب کا اس وقت عالم یہ ہے. اس کے مقابل میں وہ بیچارہ جو ابغض البلاد میں ہے اسواق میں اور سب سے زیادہ غافل کرنے والے عمل میں ہیں, اس کو کسٹمر آیا اور یہ سودا دے رہا ہے مگر یہ سوچ رہا ہے پرسوں ہمارے مولانا نے جمعہ میں جو بیان کیا تھا اس نے کہا تھا من غشنا فلیس منا, اس کو آپ لوگوں کی یہ بات اس وقت یاد آ رہی ہے اور وہ کانپ رہا ہے کہ میرا سودا ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں. من غشانہ میں تو میں کہیں شامل نہ ہوں. فرمایا بتاؤ ہم بہتر ہیں یا وہ بہتر. فرمایا بس یہ چیز اگر علماء کو حاصل ہو جائے, ان کے قلب کا رخ صحیح ہو جائے, پھر تو معاملہ جائے. مولانا میاں جی نے یہ واقعہ سنایا تو ہم لوگ بھی سکتے میں آ گئے. واقعی ایک ایسی بات تھی جس نے دل میں سوراخ کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں. فضیلت تو ہماری ہے, سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا اور امت ہماری طرف دیکھتی ہے, لیکن ہمارا قلب کس حال میں ہے یہ اللہ جانتا ہے, اور اس قلب کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ ضیاء الصالح حضرت مولانا مشی اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے جس میں خطوط ہیں, جو اصلاحی خطوط اس میں لکھے ہیں. اس میں ایک جگہ حضرت کا ہے وہ مقولہ, حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر دو طلبہ درجے میں بیٹھے ہیں تکرار کے لیے اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی, اس کے بالمقابل دس طلبہ بیٹھے ہیں کلاس میں اور کوئی بات چیت نہیں کی, صرف سبق ہوا, سب لوگ نے عبارت پڑھی, استاد نے بھی سنائی, تقریر بھی کی, سب لوگ نے یہ باتیں کی, لیکن سب متعلق بالدرس تھی, تو ان دس بیس کا اکٹھے جمع رہنا گھنٹہ بھر سبق بولنا سبق سننا یہ یکسوئی کے منافی نہیں ہے. لیکن اگر ان دو نے جو دو ہی بیٹھے تھے بظاہر تنہا بیٹھے تھے آپس میں ایک بھی بات کی تو یکسوئی فوت ہو گئی. جب معاملہ ایسا ہو, ہم لوگ جب اپنے کو سوچتے ہیں تو وہاں لگتا ہے نہ معلوم ہم کس شمار میں ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی دوسرے سے کہنے کی بات نہیں, اپنی ذات سے کہنے کی بات ہے. لوگوں کے یہاں تو تم حضرت ہو, حفظ ہو گیا تو حافظ ہو, قرأت کی تو قاری ہو, علم پڑھا تو عالم ہو, فاضل ہو گئے, افتا کی مشق کر لی تو مفتی ہو گئے, حج کر لیا تو حاجی ہو, لیکن اگر اس حال میں ایک بار بھی تم نے دوران درس کسی امرد کی طرف نگاہ ڈالی اور ذرا بھی برا خیال آیا تو بتاؤ فسق ہوا کہ نہیں, اور آپ پر فاسق کا اطلاق ہو گیا کہ نہیں. دنیا ہم کو لاکھ اس وقت حافظ کہتی رہے, عالم کہتی رہے, شیخ کہتی رہے, کچھ کہتی رہے, لیکن اصل تو وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے تحت ہم کو کہا جائے. اور یہ معاملہ بہت نازک ہے, اس میں تو کوئی آدمی اپنے کو صاف نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو اکابر کے واقعات سناتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میرے اندر عیب نہیں ہے, ہم تو اس وقت حکم کی تعمیل میں جو بات سنا رہے ہیں ان اکابر کی, اللہ کرے ان کی اس پاکیز کا کوئی حصہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. وہ حضرات بہت اونچے رہے ہیں, ان حضرات کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی. حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ آخری عمر میں جب بینائی چلی گئی تھی تو ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت آپریشن ہو جائے گا اور اس کے بعد بینائی واپس لوٹ آئے گی, آپ حدیث کی بہت خدمت کر پائیں گے. تو حضرت گنگوئی, آپ جانتے ہیں حضرت گنگوئی, حضرت گنگوئی کے تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے, کیا حیثیت ہے حضرت گنگوئی کی. حضرت فرماتے تھے حضرت گنگوئی یوں کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کو مغفرت کے لیے پیش کر سکوں. البتہ حدیث میں جس کی کریمتیں چلی گئی ہوں اور وہ اس پر صبر کرے اس پر وعدہ ہے, تو یہ تو ایک موقع مجھے ملا ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں. جبکہ عالم یہ تھا حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ ایسے محدث ہونے کے باوجود ایسے, وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے, حضرت گنگوئی کا تو تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ حضرت گنگوئی کو آخر میں بڑھاپے میں آخر میں 24 گھنٹے کا ذکر 1.25 لاکھ کا ہوا کرتا ہے, اور اس کے باوجود حضرت گنگوئی کا یہ جملہ کس قدر عجیب ہے. حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے آخری دن جب وہ یہاں کے لیے روانہ ہوئے, صبح کو روانہ ہونا تھا تو آخری مجلس جو ان کی چھتہ مجلس ہوئی, پھر یہیں پر آرام فرما ہوئے ایلزبرگ میں, اس دن کی مجلس مجھے اچھی طرح یاد ہے. حضرت نے فرمایا شیخ کے یہاں جا کر بیٹھ کر صرف بیان کو طلب کرنا یہ ضروری نہیں ہے. فرمایا کہ پرانے زمانے میں قلب قلب سے لیتا تھا، زبان اور کان کے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس میں حوالہ دیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ تھے اور حضرت شیخ بھی ان کے خلیفہ تھے، دونوں چچا بچی تھے، کا پیر ایک تھا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلے شیخ سے مریدین قلب سے ہی قلب حاصل کرتے تھے، اب زبان اور کان کا واسطہ بھی بیچ میں آتا ہے تب بھی نفع پورا نہیں ہوتا. تو اس وقت پھر فرمایا کبھی کبھی مرید یہ سوچتا ہے کہ جب شیخ بولے گا بیان کرے گا تبھی نفع ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پھر حضرت کی عادت تھی، آیات بھی سناتے تھے، حدیث بھی سناتے تھے، پرانے زمانے کے واقعات، پھر اپنے اکابر کا واقعہ معمول تھا حضرت کا، تو اس وقت بھی سنایا. پھر حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا واقعہ فرمایا. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب حضرت گنگوئی علیہ رحمہ کی بینائی چلی گئی تھی تو میں جب حضرت تھانوی علیہ رحمہ حضرت گنگوئی علیہ رحمہ کی خدمت میں جاتا تھا تو عرض کرتا تھا السلام علیکم، حضرت اشرف علی حاضر ہوا ہے. اور جب واپس جانا ہوتا تھا تو میں عرض کرتا تھا حضرت اشرف علی واپسی کی اجازت چاہتا ہے تاکہ حضرت کوئی بات کرنا چاہیں اور میں نہ موجود ہوں تو پتہ رہے، اور حضرت کوئی بات میرے سامنے نہ کرنا چاہیں تو علم رہے میں موجود ہوں. اور اس پر جو آگے لکھا ہے حضرت شیخ نے لکھا ہے کیونکہ تشبہ بالتجسس بھی متجسس کے موافق ہوں. تو فرمایا اس مرتبہ بھی حضرت کے یہاں میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت سے کچھ سوال پوچھے، حضرت نے صرف واپس جواب میں پوچھا سائل کون؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے کہا اشرف علی، تو حضرت گنگوئی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ یہ کہا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں یہ کیا سوال کیا، نہ یہ کہا کہ آپ ابھی اس کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے جواب نہیں دیتا ہوں، حضرت خاموش رہے. فرمایا حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے حضرت گنگوئی کی اس خاموش مجلس میں وہ میرے سوالات ایسے حل ہوئے کہ اگر حضرت تقریر بھی فرماتے تو شاید اتنا حل نہ. حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ ان کی شان عجیب و غریب تھی، تو ان کا مقولہ ہے جو حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی کا کیا کرایا تین وجہ سے ضائع ہوتا ہے. حضرت گنگوئی فرمایا کرتے تھے یعنی جو آدمی نے کمایا، جو آدمی نے کوائف حاصل کیے، ویسے تو کیفیات ہمارے یہاں مطلوب ہی نہیں ہے، لیکن جو چیز بھی آدمی کے اندر آئی، فرماتے تھے وہ سہارنپوری زبان میں جو کچھ کمایا روحانی طور پر، فرماتے تھے کہ آدمی کا کیا کرایا تین وجہ سے ضائع ہوتا ہے. نمبر ایک فرماتے تھے صحبت ناجنس. حضرت مفتی صاحب سمجھایا کرتے تھے اس کے سٹیپ الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر ایمان والے کے لیے غیر ایمان والا ناجنس ہے، اس پر حضرت کئی واقعات بیان کرتے تھے. ایک واقعہ اس میں یہ بھی بیان کیا کہ ایک دفعہ سہارنپور حضرت شیخ علیہ رحمہ کے یہاں مدرسے کا ایک طالب علم لایا گیا، بہت پریشان حال تھا، پوچھا اس سے کیا بات ہے، اس نے کہا میرے دل سے ہندوؤں کے وہ اوم اوم کی آواز آتی. تو بہت پریشان تھا تو حضرت شیخ نے اپنے یہاں اس کو بٹھایا، کتنا ٹائم بٹھایا ہوگا تو اس کو افاقہ ہوا. پھر اس سے پوچھا یہ کیسے ہوا، اس نے کہا حضرت میں عصر کے بعد جیسے طلبہ دیوبند میں سہارنپور میں قبرستان جاتے ہیں اکابر کو عیسائی صاحب کے لیے ہر دن کا معمول ہے، میں اسی طرح مظاہر روم سے آگے قبرستان جا رہا تھا، قبرستان سے پہلے بائیں طرف ایک مندر ہے، کہا وہاں بہت سے وہ سادھو بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے ہوں گے، میں بھی ایسے ہی ایک کی طرف خوب دھیان کر کے بیٹھ گیا، میں ان کو اچھی طرح دیکھنے لگا تو اس سے میرے قلب میں یہ چیز پیدا ہو. فرماتے تھے مثال یہ دیتے تھے حضرت. اور حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ تو مفتی اعظم دار العلوم دیوبند تھے، وہ تو علمی اتھارٹی ہے، اور حضرت شیخ کے خلیفہ ہے تو روحانی اتھارٹی ہے، میں تو صرف ناقل ہوں. جیسے مفتی کو حضرت فرماتے تھے وہ تو صرف حکم شریعت کو کتاب سے نکال کر ظاہر کرتا ہے، وہ مظہر للحکم ہے، مستمد للحکم نہیں ہے. یہ فرمایا کرتے تھے. ایمان والے کے لیے غیر ایمان والا ناجنس ہے. اس کے بعد اگر ایمان والا صالح ہے تو غیر صالح اس کے لیے ناجنس ہے. اس لیے جو نماز کا پابند ہو گیا تو بے نمازی اس کے لیے ناجنس ہے. دعوت دینے تو اس کو جائے، سمجھانے تو اس کو جائے، لیکن علاوہ ٹائم وہاں نہ رہے، اس کی صحبت کا اثر آ سکتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح جس نے تسبیحات شروع کی اور جس نے تسبیحات بھی شروع نہیں کی، یہ اس کے لیے ناجنس ہے. اب جس نے ذکر کیا تو ذاکرین کے لیے غیر ذاکرین ناجنس ہیں، اور جنہوں نے اشغال شروع کیے، باقی چیزیں جو ذکر کے بعد کی ہیں، جنہوں نے اشغال شروع کیے ان کے لیے ان سے نیچے والے ناجنس ہیں. فرمایا ایک تو یہ اس کی رعایت رکھنی چاہیے، جب ناجنس کی صحبت آتی ہے تو اس کے بعد آدمی کا شیعہ کرایا واپس جا سکتا ہے، لازم نہیں ہے، ایک سبب یہ. دوسرا فرماتے کہ حضرت کے حضرت گنگوئی علیہ الرحمٰن نے فرمایا دوسری چیز جس سے کمایا ہوا واپس جا سکتا ہے، فرماتے تھے وہ ہے ناموافق غذا، ناموافق کا. اور فرماتے تھے ناموافق میں حلال اور حرام تو ظاہر ہے، واضح ہے، لیکن مشتبہات آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں، یہ مقولہ حضرت گنگوئی کا ہے. اور اس میں ایک وہی واقعہ، حضرت ہمارے یہاں ایک بڑے تاجر تھے سادات میں سے، حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہوئے، ایک ہی سال کے بعد ان کا ذکر تقریباً 11,000 تھا. اور عجیب آواز، ایک دفعہ انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت ذکر میں جو لذت تھی، نماز میں جو خشوع خضوع تھا، وہ سب رخصت ہو گیا ہے. حضرت نے واپس جواب میں لکھا لگتا ہے آپ نے کہیں ناموافق غذا کھائی. تو انہوں نے کہا میں نے کبھی نہیں، وہ خط لے کر میرے پاس آئے. میں نے کہا یہ حضرت نے لکھا ہے تو کوئی بات ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے. رمضان میں چھتہ مسجد میں اعتکاف میں تھے تو وہ ایک دن میرے پاس آئے، کہا واقعی صحیح بات ہے. کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ میں احمد آباد گیا ہوا تھا تو اچانک فساد ہوا تو کرفیو لگ گیا، تو جو میرا تاجر تھا اس نے ہوٹل مجھے کرفیو کی وجہ سے کھانا جو بھیجا وہ بھیجا اپنے گھر سے، وہ میں نے 2-3 دن کھایا. آپ سب علماء ہیں، جانتے ہیں وہ حرام تو ہے ہی، اور پھر وہ سبزی وبزی تھی، وہ اس میں کیا چیز غلط تھی. لیکن یہ فرمایا کہ اس نے قلب کو متاثر کر دیا، وہ جو کیفیات تھی وہ چلی گئی. اب جب مشکوک چیز ہوگی، اب جب علاوہ چیز ہوگی، میں طلبہ کو اکثر سناتا ہوں، یہ حافظ طیب صاحب نے ایک دن پوچھا اثر باد کی مجلس میں حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمٰ سے، حضرت اگر وضو میں پانی زیادہ خرچ ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ حضرت تو بے تکلف تھے، فرمایا ارے بھائی کیا ہے، اسراف ہے، اسراف تو گناہ ہے. حافظ طیب صاحب بھی مضبوط ہیں، حضرت مدنی کے خلیفہ ہے، کہنے لگے حضرت یہ تو طلبہ ہے، یہ سب جانتے ہیں اسراف کیا ہے، انہوں نے آپ سے تھوڑی یہ مسئلہ پوچھا. انہوں نے بحیثیت شیخ کے آپ سے روحانی مسئلہ پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنے سے کیا کوئی روحانی نقصان ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی، وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنے سے جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع چلا جاتا ہے. بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے اور معاملہ ہے ایسا، تو اس کو حضرت نے فرمایا حضرت گنگوئی علیہ الرحمٰ کی طرف منسوخ کر دیا. اور تیسری چیز فرمائی کہ کوئی سخت گناہ، گناہوں کے اثرات مختلف ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں، کہیں تو منہ گندا ہو گیا، کہیں تو ہاتھ کاٹ دو، کہیں ہے سنسار کر دو، کہیں کیا ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ کوئی گناہ کبھی ایسا آدمی کے حق میں ہو جاتا ہے جو اس کی جو کیفیات ہیں وہ ساری سلب کر دی جاتی. ان چیزوں کی وجہ سے اس راہ میں چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور اخیر تک آدمی کو لگے رہنا پڑتا ہے. آخر میں آپ کو حضرت شاہ راوت صاحب کا ایک واقعہ سناؤں گا، حضرت کے تذکرے میں میں نے اس کو لکھا. میں اس لیے ان حضرات کے واقعے سناتا ہوں، حضرت فرماتے تھے ارے تم کو ہم جنید بغدادی کا واقعہ سنائیں گے، تم کہو گے بہت پرانے تھے، آج کی بات کرو کہ آج کوئی کر سکتا ہے یا نہیں. آخری سفر جس میں حضرت شاہ ابرار مفتی صاحب علیہ الرحمٰ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمٰ کے بعد باندہ ہم لوگ جاتے تھے، اس کے بعد حضرت والا ہردوئی کے یہاں جاتے تھے. ہم جب حاضر ہوئے حضرت کے یہاں عادت کی، فرماتے تھے بہت سکھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت. فرماتے تھے مسافر کے نظام میں تیسیر کرنی چاہیے، تبدیل نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا سمجھتے ہو تیسیر کیا ہے؟ جا رہا ہے وہ ریلوے اسٹیشن، وہ جائے گا رکشے میں، دیر لگے گی، آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس میں پہنچا دو، یہ مت کہو پروگرام بدلو چینج کرو، یہ کہو جلدی پہنچا دو. اس وقت جب میں حضرت سے رخصت لینے گیا، وہاں سے جانا تھا عمرہ کے لیے، تو حضرت کھڑے رہے اور حضرت نے فرمایا آپ کی تیسیر کے لیے یہ گاڑی سامنے کھڑی، اب آپ حضرت کے معاملے کو سوچیں. نوجوانی میں حضرت شاہ ابرار صاحب کو خلافت ملی ہے، حضرت تھانوی کے یہاں خلافت کو یہ آسان نہیں. نوجوانی کے عالم میں یہ ایسے خلیفہ ہیں جن کو نوجوانی کے عالم میں خلافت ملی، اور اعتماد اتنا تھا حضرت تھانوی کے یہاں مجلسیں مفتی عبد الکریم صاحب گنتھلوی علیہ رحمہ جیسے نقل کرتے تھے، مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ، لیکن انہوں نے بھی حضرت تھانوی کی آخری عمر کی مجلسیں نقل کی ہیں، ان کو اجازت ملی ہے اس نوجوانی کے عالم میں. ان مجالس کا نام ہے اسعد الابرار، پڑھیں گے آپ ان کو. اس مقام کے ہیں حضرت شاہ ابرار صاحب علیہ رحمہ، یہ اس زمانے میں اجازت ملی. پھر ان کے انتقال کے بعد خالی نہیں رہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ رحمہ سے پھر حضرت پرتاب گڑھی اور سب اور سب آخر وقت تک. اب یہ زمانہ ہے حضرت کے عمر کے آخر کا جب پورے عالم میں حضرت کے خلفاء ہیں، اور صرف خلفاء نہیں، خلفاء کے بھی خلفاء موجود ہیں، اور حضرت کا یہ آخری سال ہے. حضرت کھڑے رہے، کسی نے مجھے کان میں کہا تم جلدی گاڑی میں نہیں بیٹھ رہے ہو، حضرت تمہاری وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ تم حرم جا رہے ہو. حضرت کو ستویل چیئر پر چلایا جاتا تھا، مجھے ایک دم ندامت ہوئی، بہت احساس مجھے ہوا کہ میں نے کیسا ظلم کیا، حضرت کئی منٹ کھڑے رہے. میں نے جلدی مسافہ لیا، گاڑی میں بیٹھا، میں نے حضرت کا ہی ڈرائیور تھا، میں نے اس کا جلدی سٹارٹ کرو، تو مجھے خیال آیا حضرت کی توجہ مجھے کیسے ملے گی. میں گاڑی سے واپس اترا، میں نے حضرت سے کہا حضرت میں تو بھول گیا آپ کے لیے حرم میں کیا دعا کروں. آپ کو معلوم ہے حضرت نے ایسا جملہ کہہ دیا، اب آپ پھر تصور کیجئے کون ہستی ہے، حضرت تھانوی نے کس عمر میں اجازت دی، پھر کن کن حضرات کے پاس رہی ہے، اور پھر اپنے خلفاء پورے عالم میں ہیں، اور ایک سے ایک، کوئی معمولی نہیں. ایک حضرت حکیم اکبر صاحب کا فیض کتنا تھا عالم میں، اور وہاں کتنے اللہ اکبر حکیم کریم اللہ صاحب، بڑے بڑے علماء ان سے بائے، اس مقام پر ہیں حضرت، اور آخری سال ہے. تو مجھ سے کیا کہنے لگے، میرے لیے وہاں صرف ایک دعا کیجئے، اللہ میری اصلاح تام فرما. ان کا معاملہ یہ ہے تو ہم کہاں ہیں. اس لیے اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، کوئی نصیحت نہیں، کوئی واعظ نہیں، کچھ نہیں ہے. آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا فرماؤں کروں. اللہ نے ہم کو اس لائن میں لگایا ہے، دنیا ہمیں اچھا سمجھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں دیکھ کے دنیا مسافے کے لیے توڑتی ہے، ہمیں دیکھ کے دنیا ہمارے لیے کرسی چھوڑ دیتی ہے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن نہیں معلوم ہم اللہ کے یہاں کس نظر میں. اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی دعا کا سہارا بن سکتے ہیں. واللہ میں عند اللہ اس کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں میں آپ کے سامنے دو جملے کہوں، لیکن بس اس نیت سے شاید آپ لوگوں کی دعا مجھے لگ جائے، اور یہ دیکھنا کبھی کام آئے. ہم سب جانتے ہیں صحابہ نے تو صرف دیکھنے سے مقام حاصل کر لیا، اور اگر انہوں نے نہیں دیکھا جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، تو ان پر حضرت کی نگاہ پڑ گئی تو صحابی ہو گئے. شاید ایسی کوئی نظر ہم پر بھی پڑ جائے، اللہ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے. اس نے اس راہ میں لگایا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری حفاظت کرے اور ہماری منزل کو آخرت تک بہتر بنائے. اور امید ہے اس مالک سے، وہ سب سے زیادہ سخی ہے. ہم کہتے ہیں جب دنیا کا سخی دے کر واپس نہیں لیتا تو ہمارا اللہ کہاں ہمیں دے کر واپس لے لے گا. اس لیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله والله وما كنا لنهتدي
لولا ان هدانا الله سبحانك يا ربنا ما شكرناك حق شكرك سبحانك يا ربنا يا مولانا ما ذكرناك حق ذكرك سبحانك يا ربنا ما عرفناك حق معرفتك اے مولا اچھی طرح اپنی ذات اپنے سامنے ہیں یہ ہاتھ ہم نے اٹھائے آپ نے پاک دیے تھے ہم نے ان کو بھی پاک نہیں رکھا اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی غلط بات آپ سے ہم نہیں کہہ سکتے آپ نے دنیا میں ہم کو بہت کچھ دیا بہت کچھ دیا اللہ آپ دیتے رہے ہم غافل ہوتے رہے آپ نوازتے رہے ہم قدر نہ کر سکے اللہ دنیا والے ہمیں تیرا سمجھتے ہیں لیکن آپ کے سامنے ہمارے قلوب کھلی کتاب ہیں اللہ ہم اپنی تقریروں میں اپنے بیانوں میں دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ بہت دینے والا ہے ہم آپ کی نعمتوں کو ان کو سناتے ہیں اللہ آج ہمارے ساتھ ایسا کر دیجئے کہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائیے اور ہمارے قلوب کی ظلمت کو اپنی رحمت کے ایک قطرے سے دھو دیجئے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے بہت مختصر جماعت ہے اور آپ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی ہم سب کو کافی ہے رحمت کا ایک قطرہ ادھر بہا دیجئے اللہ بہت سنا ہے ایمان کی حلاوت کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے یا اللہ بہت سنا ہے خشوع خضوع کو ہماری زندگی میں خشوع خضوع پیدا فرما دیجئے ایسی نمازیں ایسی عبادت ایسی تلاوت عطا کر دیجئے اللہ جو تیرے دربار کے لائق ہو اللہ آپ نے ہم کو اپنے دین کا لیبل لگا دیا ہے اللہ صفات بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ یہ جماعت پورے عالم میں اس قرب قیامت کے دور میں تیرے دین کو لے کر چل رہی ہے اے اللہ چاہے ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں چاہے ناقص ہیں گناہ گار ہیں مگر لوگ ہمیں آپ کا جانتے ہیں آپ کا مانتے ہیں اللہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو اپنا بنا لیا اگر آپ نے ایک بار مالک کہہ دیا ہم اس لائق نہیں ہیں ہمیں اپنی زندگی نظروں میں ہے اگر آپ نے ایک بار اپنا کہہ دیا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ایک بار کہہ دیجئے اور اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور اپنے مقبولین میں شامل فرمائیے اللہ یہ مانگنا بھی گستاخی ہے اللہ لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ آپ کے سامنے اپنے دل کی بات نہ کرے تو کس سے کریں اللہ آپ کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلائیں تو کس سے بات پھیلائیں اللہ ہم وہ بھکاری ہیں جن کے پاس لینے کو جھولا بھی نہیں ہے اللہ لیکن آپ ایسے دینے والے ہیں جب دیں گے آپ اللہ ایسے دینے والے ہیں بھیک بھی دیں گے جھولا بھی دیں گے اللہ ایسی ہمارے ساتھ عنایت فرمائیے اللہ عطا فرمائیے اللہ عطا فرمائیے آپ نے یہ دنیاوی ظاہری شکلیں عطا کر دی ہیں اب اس میں روح بھی عطا کر دیجئے اے اللہ اور قیامت میں جب تیرے دین کے خادموں کی لسٹ آئے اس میں ہم گنہ گاروں کا نام شامل کر دیجئے ہم سے کوئی سہو خطا بھی ہو تو معاف کر دیجئے اے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے جو دعائیں مانگی گئی ان کو قبول فرمائے جو مانگنے سے رہ گئی ان کو قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک